ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، فرمایا من صلی علی فی یوم الف مرہ، جو مجھ پر ایک دن میں 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں حاضر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ویسے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اظہار یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اظہار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، حقیقی مدد وہی فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی بندے کی مدد کرتے ہیں اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ سب جو مدد کے سٹائل ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ اللہ ذاتی مدد کرتا ہے، وہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے، اور باقی کوئی بھی اس کی مخلوق میں مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتا ہے۔ اللہ سے بھی اگر مدد مانگیں تو رب نے اس کے انداز دیے ہیں، ہمیں اس کا ایک سلیقہ دیا ہے، ایک سٹائل دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان مدد مانگے، یوں ہی صبر کے ذریعے سے، یعنی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ان مصائب و آلام پر، ان پریشانیوں پر بندہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، وہ شکوے اور شکایات نہیں کرتا، وویلا نہیں مچاتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس مصیبت پر، اس مشکل پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مدد کو طلب کرنے کا ایک سٹائل ہے، ایک انداز ہے۔ ناظرین میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ پیر و مرشد بھی ہیں اور آپ کے ماموں جان بھی ہیں۔ یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ طریقت میں ولایت میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کے ماموں اور ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں ایک پڑوسن نے حاضری دی اور عرض کیا، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائے، براہ کرم، یعنی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ آپ کے حوالے سے جا کے وہ کہہ دے کہ مجھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا ہے اور اس بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، یہ ناحق پکڑا گیا ہے۔ پڑوسن کی یہ فریاد سن کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا؟ ناظرین، سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ اٹھ کر ساتھ چلے گئے ہوں گے، یا پھر آپ نے کسی خادم کو بلایا ہوگا، کسی لڑکے کو بلایا ہوگا، کہا ہوگا کہ بڑی بی کے ساتھ چلے جاؤ اور جا کے وہاں پر کہہ دینا کہ حضرت ابو الحسن سری سقطی علیہ رحمہ نے بھیجا ہے، اور اس بڑھیا کی بات کو، اس پڑوسن کی، اس خاتون کی، بڑی بی کی بات کو سن لیا جائے اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ سفارش تو سفارش ہی ہوتی ہے، بات تو ذہن میں یہی آتی ہے، جب واقعہ سنتے ہیں تو مدمادر ذہن بات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی کام کیا ہوگا، کیونکہ اس دور میں ٹیلی فون تو ہوتا نہیں تھا، موبائل کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایسے کوئی سورسز نہیں تھے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے جناب موبائل اٹھایا اور نمبر پنچ کیے اور کال ملا لی، ایس ایچ او صاحب کے ساتھ، ایس پی صاحب کے ساتھ، ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ کال ملا کے ان کو سفارش کر دے، ایسی صورتحال تو تھی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یا تو خود جانا پڑے گا اور یا پھر کسی کو بھیجنا پڑے گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی، آپ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، کھڑے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر، کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے یہ کہا کہ ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں نہ ڈال دے، یعنی حوالات میں نہ بھیج دیا جائے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس خاتون سے آپ نے فرمایا، بہت پیارا جملہ ہے ناظرین، توجہ کی حاجت ہے، آپ فرمانے لگے، اللہ پاک کی بندی، میں تیرا ہی معاملہ تو حل کر رہا تھا، اللہ اکبر، نہ وہاں سے اٹھ کر اس پڑوسن کے ساتھ گئے اور نہ ہی کسی لڑکے کو بلا کے ساتھ بھیجا، سفارش ابھی کی نہیں، کھڑے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے، اور اس نماز کے سلام کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادم آ گئی، وہ بڑی بی جو پہلے موجود تھی، سفارش لینے آئی تھی، ان کی خادمہ نے آ کر کہا کہ بی بی جی واپس آ جائے۔ بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کا بیٹا تو گھر آ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، کتنی پیاری حکایت ہے، اللہ کے نیک بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں توکل کیسا ہے، بھروسہ کیسا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مدد چاہو، یہ عمل بھی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، نماز وسیلہ، صبر وسیلہ، نیک لوگوں کی دعائیں وسیلہ، نیک لوگ وسیلہ، ان کے ساتھ نسبتیں رکھنے والی چیزیں وسیلہ، اللہ کے نیک بندے وسیلہ، صالحین وسیلہ، صدیقین وسیلہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے مدد کے حصول کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، کتنا پیارا واقعہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، نماز پڑھیے، خشوع خضوع سے پڑھیے، جو دل میں ارادہ کر لیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالی پورا کر دے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ تو مدنی چین کے ناظرین آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صحت نماز کے لیے چند شرائط ہیں، مثال کے طور پہ طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ، یہ ٹوٹل چھ شرائط بنتی ہیں اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ تساونت، آپ ان کو جمع کر لیجئے، تو طہارت، سین ستر عورت، الف استقبال قبلہ، اور واو وقت کی پابندی یعنی وقت ہونا چاہیے، نون یہ نیت پر دلالت کرتا ہے، اور تا تکبیر تحریمہ پر دلالت کرتا ہے۔ شرط اس عمل کو کہتے ہیں یعنی اس عمل پر کوئی چیز موقوف ہے، یعنی اگر یہ نہ پائی جائے تو وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ ایک مشہور مقولہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو پھر مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اگر یہ شرائط یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر نماز درست نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ چھ کی چھ نہ پائی جائے یا ان میں سے ایک کو بھی بیچ میں سے نکال دیجئے تو پھر سمجھ جائیں کہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز ان چھ شرائط کے اوپر موقوف ہے۔ یہ چھ پہلے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز ہے۔ آئیے کچھ ان کی ڈیٹیل بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے طہارت یعنی پاکیزگی، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے بندے کے جسم یعنی نمازی کا جسم، جگہ اور جو پہنا ہوا لباس ہے، یہ اچھی طرح پاک اور صاف لباس وہ پہنا جائے، کیونکہ اس کے بغیر نماز کی ادائیگی کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکتے۔ طہارت بہت ضروری ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد یہ ہے کہ نجاست یعنی گندگی، ناپاکی کہہ لیں یا گندگی کہہ لیں، ناپاکی سے، گندگی سے بندہ پاک ہو، خواہ وہ ظاہری گندگی ہو یا وہ باطنی گندگی یا باطنی نجاست ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت سے عبارت ہے جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز بھی درست ہو جائے، یعنی جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے وہ بھی پاک۔ اب کیا ہوگا کہ نماز وہاں پڑھی، نماز کی شرائط دیگر کے مطابق پڑھی، ارکان ادا کر کے پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ طہارت کی قسمیں کتنی ہیں، علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طہارت صغرا ہے اور ایک کبرا ہے۔ طہارت صغرا، صغرا مطلب چھوٹی طہارت، اور جو کبرا ہے اس کو بڑی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت صغرا سے مراد وضو ہے اور طہارت کبرا سے مراد غسل ہے کہ بندے پر جنابت طاری ہو جاتی ہے تو پھر یہ غسل کر لیتا ہے، یہ طہارت کبرا ہے۔ اور جو طہارت صغرا یعنی جسم ناپاک نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے، تو اب صرف اور صرف نماز سے پہلے اس نے وضو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے نماز ادا کر لینی۔ تو طہارت کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغرا اور دوسری طہارت کبرا۔ اب ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ بھئی نجاست کس کو کہتے ہیں؟ لغت کی روح سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر گندگی یہ نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ گندگی ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو۔ ظاہری نجاست، ظاہری گندگی، مثال کے طور پہ جیسے خون ہے، پیشاب ہے، اسی طرح پخانہ وغیرہ، یہ ظاہری گندگیاں ہیں۔ اور باطنی نجاست جیسے بندہ گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، یہ باطنی نجاست ہے، اسی طرح اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو اب یہ بھی باطنی نجاست ہوتی۔ ظاہری تو وہ جو ظاہر میں لگ گئی، لیکن باطنی یہ ہے کہ اب اس پر غسل فرض ہے۔ شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، ایک نجاست حکمیہ ہوتی ہے اور دوسری نجاست حقیقیہ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑا انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والا پروگرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ دونوں میں فرق ہے. نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا بندے کو حکم دیا ہے، جیسے حدث اکبر، موجبات غسل، یعنی وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر، جیسے نواقض وضو، وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی جن کاموں کے کرنے سے بندے پر وضو لازم ہو جاتا ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس یعنی نمازی کا غسل بھی درست ہو اور نمازی کا وضو بھی درست ہو. یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو بندے کے وجود کے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے، یعنی بندے کے تمام وجود کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور طہارت سے پھر یہ دور ہو جاتی ہے. اور نجاست حقیقیہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست حقیقیہ اس گندگی یا اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر بھی آئے. حکمیہ نظر نہیں آتی تھی، حقیقیہ نظر بھی آتی ہے، یعنی پتہ چلتا ہے بندے کے وجود پر خون لگا ہوا ہے، کپڑوں کے اوپر بلڈ لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، یا اس کے وجود پر پخانہ لگ گیا. اب یہ ظاہری نجاستیں ہیں کہ جو بندے کے وجود پر نظر بھی آتی ہیں، اور اسے شرع نے اصطلاحاً نجس قرار دیا ہے کہ جو ظاہراً نظر آئے وہ نجس ہے. اب وہ نظر آ رہی ہے تو نجاست تو نجاست ہی ہوتی ہے. تو کہا انسان اپنے کپڑوں، بدن اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، پیشاب سے بچاتا ہے، شراب سے بچاتا ہے، پخانہ سے بچاتا ہے، خون سے بچاتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نجاست حقیقیہ ہے، یعنی ظاہری ناپاکی جو نظر بھی آتی ہے. اچھا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی چیز پر یہ لگ جائے تو بس پھر کیا ہے کہ اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم اس کو پاک کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا وجود یا ہمارا ظاہری جو کپڑوں کے اوپر یہ نجاست نظر آ رہی تھی، وہ کپڑے یہ سب کے سب پاک ہو جائیں گے. مزید مدنی چینل کے ناظرین، آگے اور بھی طہارت کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں، جیسے نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، یہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاک کرنے کے احکام کیا ہیں، نماز کب درست ہوگی، کیسے درست ہوگی، اگر یہ بدن پر کپڑوں پر لگ جائے تو پھر نماز کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم اس کو رکھیں گے. اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جی، سوال چلائیے.
میرا نام محمد قاسم رضا عطاری ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی جائے، مثلا عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اذان دی جائے، تو کیا یہ شرن جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرا.
دیکھیں، نماز جو ہے یہ مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت پر ہے، اور وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اذان دی جائے تو پھر وہ اس نماز کے لیے اذان تو نہیں کہلائے گی کہ جس نماز کا ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا. یہ ویسے ہی اذان ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی غم پر دی گئی، پریشانی پر دی گئی، کسی مصیبت پر دی گئی، یا ویسے ہی اذان دے دی، لیکن یہ اذان اس نماز کے لیے نہیں کہلائے گی جس کا ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا. ہاں، وقت شروع ہو جائے تو اب اذان دی جائے گی. اب جو اذان دی گئی ہے وہ پھر اس نماز کے لیے کہلائے گی کہ جس کا وقت ابھی شروع ہو چکا ہے. اگر پہلے کسی نے دے دی ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو اب جب وقت شروع ہو چکا ہے تو اسے پھر دوبارہ اس نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے. مزید سوال چلائیں.
میرا نام سید سجاد عطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا دوران نماز سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت پوری پڑھنا ضروری ہے؟
دوران نماز قرات کرتے ہوئے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد ایک سورت پڑھی جاتی ہے. تو اب یہ جو سورت ہے، سورت ہی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. قرآن پاک سے کسی بھی سورت میں چند ایک آیات بجینات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ان کی قرآت کتنی واجب ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز میں واجب قرآت کم از کم تین چھوٹی آیتیں ہیں یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر مکمل سورت پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ لے، لیکن مکمل سورت ہی پڑھے یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے تین چھوٹی آیات پڑھ لی یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہے تو تب بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعاگو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، عبادت سے برتر عبادت نماز۔